الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل آپ سے بات قبر کے حوالے سے شروع کی تھی اور ان شاء اللہ آج کوشش کریں گے اس کو جس حد تک ہم مکمل کر سکیں. اس کے بعد کچھ دن ان شاء اللہ یا دو یا ایک دن ہم ان شاء اللہ استعمال کریں گے توبہ کے حوالے سے, اس کو بتائیں گے. اور ایک اور دو دن جو ہیں وہ آپ کے, کیونکہ بہت سارے سوالات میں کہتا رہوں کہ ہم بعد میں کریں گے, بتائیں گے قضا اور قدر کا موسم کال کا آ کے بات کریں گے, کیونکہ ایسا ہو کہ وہ جو بات دیکھیے یا آپ سے جو باتیں کی وہ ہم پوری نہ کر سکیں. ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ جو آخری کچھ دن ہیں اس کے اندر ہم ڈسکشن شروع کر دیں. کل جو تکبر کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی اس کا تقریباً خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کیول اس حالت نفس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, بزرگتر سمجھتا ہے. اور یہ بزرگی جو اس کے اندر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ نفرت کا بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اب کچھ حدیث تھیں وہ آپ کے لیے پڑھی, امام علیہ رضی اللہ عنہ کا تھا, اس کے اندر سے کچھ آپ کو بتایا کہ وہ چابی ہے جس سے کہ تمام کے تمام باقی کے گناہ کھلتے ہیں. یعنی اگر انسان کے اندر کبر آ جاتا ہے تو اس کے پاس وہ چابی آ جاتی ہے جس سے وہ باقی کے گناہوں کو کھول سکتا ہے. یعنی کیا وہ پھر غیبت کو بھی کھولے گا, چگل خوری کو بھی کھولے گا, خدا کی واجبات جو ہیں اس کو بھی ترک کرے گا, اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہم نے کبیرہ ہیں وہ اس کا مرتکب ہو جائے گا. اس کی شاخ یعنی اس کی جو جڑ ہے کبر تمام گناہوں کی جڑ ہے. اگر دیکھا جائے یہی اگر شیطان کی آپ پیدائش کو دیکھیں, یعنی ابلیس جو تھا وہ پیدا کس گناہ سے ہوا, وہ کبر سے پیدا ہوا. یعنی جب اس نے حسد اور کبر کیا ان دونوں نے مل کر جنم دیا کس کو, شیطان کو. یعنی وہ ابلیس شیطان بن گیا. تو اگر کسی بشر کے کسی انسان کے اندر بھی یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسی رستے پہ چل پڑے گا جس رستے پہ شیطان چلا. اب جو شیطان ہے وہ ہر گناہ کا مرتکب ہے, وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جھوٹے وعدے بھی دیتا ہے, صحیح, وہ غیبت بھی کرواتا ہے لوگوں سے, وہ جگل خوری بھی کرواتا ہے, وہ خدا کے واجبات کو ترک کرنے کا بھی کہتا ہے. یعنی سارے کے سارے جو گناہ ہیں وہ اب کیونکہ شیطان وہ بن گیا تو اب یہ سب گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. کبر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ تین قسموں کا کبر ہوتا ہے. ایک قسم کیا ہے کبر جو کہ خدا انسان کے ساتھ, جو انسان خدا کے ساتھ کرتا ہے. دوسری کیا تھی, جو رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کرتا ہے. اور تیسری کیا, جو انسانوں کے ساتھ. یہ تین کبر کی اقسام ہیں. اب آپ کو تھوڑا سا کہا تھا کہ ایکسپلین کریں گے کہ جو پہلا ہے کہ خدا کے ساتھ کبر کرنا, یہ ضروری نہیں کہ فرعون ہی کرے گا. کل آپ کی ایگزامپل دی تھی کہ فرعون نے کبر کیا, اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, اس نے کہا کہ موت اور حیات میرے ہاتھ میں, میں جس کو مارنا چاہوں مار سکتا ہوں, جس کو زندہ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں, جس کو رزق دینا چاہوں دے سکتا ہوں, جس سے رزق روکنا چاہوں روک سکتا ہوں. صرف ایک چیز میں اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک نہیں بنایا, وہ خالقیت کے اندر تھی, یعنی خلق کرنے. باقی سب اس نے کہا کہ میں یہ سب کام کر سکتا ہوں. اس نے کبر کیا. لیکن ہم بھی خدا کے ساتھ کبھی کبھی کبر کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. جب انسان اپنے آپ کو مستقل سمجھتا ہے, جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمیشہ خدا کی ضرورت ہے. لیکن اگر کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں. مثلاً نہ کہ صرف کچھ ضرورت نہیں بلکہ ہم آبجیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں جو اس نے ہمیں کہا ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں گے کہ فیونرلز پہ یعنی جو جنازے ہوتے ہیں ادھر لوگ رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا یا تو نے یہ کیوں کیا, ایسا میرے ساتھ کیوں کیا, یعنی آیا میں ہی ملا تھا جس کو بھی تم نے یہ کرنا تھا, یہ ہے وہ ہے, یعنی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں خدا کو, اور ایسا کمپلین کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو بہتر پتا اس سے, یعنی ان کو خدا کی جو سبب پر اسباب ہے یعنی ان کو اس سے زیادہ بہتر پتا ہے. یا مثلا وہ دعا کوئی قبول نہیں ہوئی, خدا نے ان کو کوئی چیز دی نہیں, اس پہ کمپلین شروع کر دیں گے. یعنی یہ کہ ان کو پتا ہے کہ خدا کے اسباب سبب اور اسباب سے بہتر ان کو پتا ہے کہ ان کو یہ چیز چاہیے تھی اور یہ چیز اس کو ان کو خدا نے نہیں دی, اس لیے جو خدا نے ان کو نہیں دی یہ صحیح نہیں. یہ بھی خدا کے ساتھ کبر کرنا ہے, اپنے آپ کو سمجھنا کہ مجھے خدا سے بہتر پتا ہے, خدا کو یعنی ہم سب سے بہتر پتا ہے. یا کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ خدا اگر اس کو لے لیتا ہے تو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں خدا ہے تم نے یہ کیا کیا, یہ کس طرح سے کیا, اس کا کیا قصور تھا, کیوں یہ کر دیا ہمیں, ہم ہی بچے تھے. مثلا اس طرح کے جب جملات آپ کسی کے سے سنیں تو وہ اصل میں کبر بہتر سے خدا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی خدا کی طرف کبر کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو بچے ہیں یہ اس کی نعمت ہے, یہ ہمارے نہیں ہیں, خدا نے ہمیں یہ ایک نعمت دی ہے, ایک عارضی ہمارے اس نے مالکیت دی ہے, یعنی ولایت دی ہمیں, عارضی ہے وہ, حقیقی نہیں ہے. جس طرح آپ کوئی گاڑی جا کے رینٹ کرتے ہیں وہ پیریڈ آف ٹائم جو رینٹر کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کے کہنے کے مالک ہے, اس کے اندر صرف عارضی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, آپ اسے چلا سکتے ہیں جدھر لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں, لیکن جب وہ رینٹل پیریڈ ختم ہو جاتا ہے آپ کو واپس کرنا, وہ آپ کی چیز نہیں ہے. اس طرح سے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نہ کہ صرف بچے بلکہ جو کچھ بھی ہمیں خدا نے دیا وہ رینٹل ہے, صحیح؟ اس کے اوپر کوئی ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے, اس کے اندر ہمارے اندر کیبر نہیں آنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی آپ بندہ دیکھیں وہ بی ایم ڈبلیو سے باہر نکلے آپ کہیں جی بڑی شان و شوکت ہے اس کی, یہ وہ گاڑی ہے اس کے پاس اچھی بڑی گاڑی ہے, اور جب وہ باہر نکلا تو آپ نے چابی کی طرف جب غور سے دیکھا اس پہ لکھا وہ ہرٹز, پتا نہیں اب ہرٹز بی ایم ڈبلیو رینٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, صحیح؟ اس کے اور لکھا ہوا ہرٹز, آپ نے جو اس کی بزرگی سمجھی تھی اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں وہ فوراً کی فوراً ختم ہو گئی. یہ تو رینٹ کی گاڑی چلا رہے ہوئے میرے پاس کم سے کم اپنی گاڑی, تو خدا کے ساتھ کبر انسان کرتا ہے جب بھی وہ اس بات کو مانتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا خدا نے اس کے ساتھ صحیح نہیں کیا, یہ کبر. اور یہ ہم بہت دفعہ کر جاتے ہیں, اور یہ ایک قسم کا شرک بھی ہے, اور آپ کو بتایا تھا شاید آپ کے سامنے خاص بات نہیں ہوئی شرک کے حوالے سے, لیکن اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ جو شرک کے خفی ہے وہ اتنا مشکل ہے انسان کو ڈھونڈنا اپنے اندر اپنے نفس کے اندر, جتنا ایک چونٹی جو ماربل کے اوپر رات کی اندھیرے کے اندر, یعنی دھوپ اندھیرا ہو نہ چاند ہو نہ ستارے ہوں, چونکہ جو ماربل پہ چڑھتی ہے جتنا مشکل اس کو دیکھنا ہے اس سے مشکل تر شرک کے خفی کو اپنے نفس کے اندر ڈھونڈنا ہے. بہت ساری باتوں میں ہم یہ کام کر جاتے ہیں. تو یہ خدا کے ساتھ کی, اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھا ہے جو رسول کے ساتھ آپ کو کل بتایا تھا کہ کسی کو یاد ہو, Që Resul o Rahul Vetëllam shumë pisat kje vërkja të zhe. Je, jo bëtë sani se je kje vërbi vlog bëtë sani se kër jatë të. Kje janab, je jo je mërgjani je jo kaha e na, je sëj nika. Je jo fatwa e na, me is për kërës e gri, dhëm kërta. अभी देखना आप कितने लोग ये कहते फिर रहे होंगे क्योंकि ईद का मसला आने वाला है ईद की रात तो यानी सारी रात फोन बजता है का ईद के आधे घंटे नमाज से पहले तक फोन बजता रहता है इसको भी बताते हैं उसको कोशिश करते हैं कि कुछ जो है वो बता दें लेकिन फिर भी جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ فتویٰ سینی یہ ایسے سینی یہ مر جا نے یہ کیوں کہہ دیا وہ کیوں کر دیا اگر مر جا یہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا اس طرح سے ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا آپ ڈاکٹر کے پاس یہ کام جا کے کر سکتے ہیں اسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کر سکتے ہیں یہ جو تم نے اینٹی بایوٹک مجھے لکھ کے دیا ماکسیسلین یہ صحیح نہیں ہے وہ فوراً اس کے نفس پہ چوٹ لگے گی اس لیے کہ اس کو احساس ہوگا کہ آپ کی برکت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے کیا بہتر بزرگ تر دانا تر ڈاکٹر تر کیا سمجھ رہے فوراً اس کے نفس میں یاد پیدا ہوتی ہے تم کون ہوتی ہو کہنے والے آیا تم نے میڈیسن پڑھی ہے تمہیں الف بے آتی ہے میڈیسن کی نہیں آتی اگر تمہیں میرا ڈائیگنوسٹک پسند نہیں آتا کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یہی کہے گا نا تو یہ حالت کیوں پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مرجع سے بہتر ہے مرجع نے جو آپ کو بتایا ہے وہ قرآن حدیث اجماع اور عقل یہ چار منبع ہیں ہمارے جن چاروں منبع سے وہ استخراج کر کے ایک چیز کو نکال کے خاطر اس کو استنباط کر کے اس کو ڈرائیو کر کے ان چاروں سورسز کو دیکھ کر حدیث یعنی 250,000 حدیثوں کو دیکھ کر قرآن کی 500 آیات کو دیکھ کر احکام کے بارے میں اجماع کے اندر جتنے فتاوی ہیں پچھلے 300-400 سال 500 سال سے یا اس سے بھی قبل وہ دیکھ کر سادہ منطق کو دیکھ کر ان چاروں سورسز سے وہ آپ کو کوئی چیز بتا رہے ہیں اب وہ جو اس نے چیز بتائی ہے وہ حقیقت میں رسول آل بیت یا خدا کے احکام ہے آپ اگر اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کے برکت ہیں بڑی بڑی آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں یعنی ایسا شخص جو کہ عربی کے ادب بھی نہیں جانتا وہ یہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ فتویٰ یہ مرجع نے یہ کیسے دے دیا یہ کیسے دے دیا یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا یہ بھی کبر ہے اور جو خدا کے ساتھ کبر کرتا ہے یا رسول اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کبر کرتا ہے اس کا کبر لوگوں کے ساتھ کبر کرنا کیا اس کا گناہ زیادہ ہے ایک وقت میں آپ اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں ایک وقت ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان زیادہ رسول سے بہتر سمجھتا ہوں اہل بیت سے بہتر سمجھتا ہوں اگر اس سے آپ پوچھیں نا آپ اپنے آپ کو رسول سے بہتر سمجھتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں آپ اپنے آپ کو مرجع سے بہتر سمجھتے ہیں جی مثلا کیونکہ آپ نے کہا کہ فتویٰ سے نہیں یہ جو آپ نے کہا کہ آپ مرجع سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں بھی مرجع نے کس چیز کا آپ کو کس چیز کے حوالے سے بتایا ہے انہیں کی تعلیمات کے بارے میں بتایا تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت اور رسول سے زیادہ بہتر دین کو جانتے ہیں اور اگر آپ رسول اور اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ بہتر دین کو جانتے ہیں تو آپ کیوں اس گھر میں جس بھی گھر میں پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے آپ کو تو پھر کوئی نبی یا مرسل یا کوئی امام ہونا چاہیے تھا غیر معصوم کیوں پیدا ہوئے گناہ علی کبیرہ کے کیوں مرتبہ ہوئے عصمت کیوں نہیں آپ کے پاس بڑی آسانی سے یہ کبر لوگ کر جاتے ہیں اور ان کو ہو سکتا ہے کہ ریئلائز بھی نہ کرتے ہیں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ریئلائز نہ کرتے ہیں لیکن پاسبلٹی دوسری زیادہ ہے کہ ریئلائز کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صدره.
اس کے ساتھ دادا نے وہی فرعون کے حوالے سے بتایا ہے. کچھ انہوں نے آیات جو ہے یہاں پہ بتائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. باقی کچھ امام کی بھی ہیں کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. دعائے ابو حمزہ شماری جو کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ شب قدر کے اندر یا شب قدر کی راتوں میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کرتے یا پڑھتے وہ نہیں ہم کر پائے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کو. بار اللہ جب میں نے تیرا گناہ کیا تو اس وقت میں تیری خدائی کا منکر نہیں تھا. امام کہیں کہ میں نے جب تیرا گناہ کیا تو میں اس وقت تیری خدائی کا منکر نہیں تھا اور نہ تیرے حکم کو پست اور حقیر سمجھتا تھا اور تیرے عذاب کے وعدے کو حقیر نہیں جانتا تھا اور نہ تیرے سزا کے متعلق مجھے کسی قسم کا اعتراض تھا. در حقیقت وہ گناہ جو مجھ سے ہوا اسے میرے نفس نے ابھارا, مجھے فریب دیا اور میری خواہش مجھ پر غالب ہے. آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے جب آپ یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے وہ خاص سے ہمارے ٹاپک کے شاید دور نہ ہمیں لے جائے لیکن یہ بات کر لیتے ہیں. آئمہ علیہ السلام جس چیز کو گناہ کہتے ہیں ان کی معرفت کے حوالے سے جس چیز کو وہ گناہ کہتے ہیں اس کو ہو سکتا ہے ہم جیسے لوگ ایک بہت بڑی نیکی سمجھیں. ایک ولایت تشریح آپ کو بتائے نا, ولایت کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟
دو
قسم. خدا کی اتھارٹی کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم. ایک ہوتی ہے ولایت تشریح جو کہ یہ گناہ کبیرہ جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, احکام اس کے, واجبات اس کے, محرمات اس کے, شریعت, ٹھیک ہے, رولز اینڈ ریگولیشن, جورسپروڈنس. دوسری اس کی اتھارٹی تقنین کے اندر ہے, یعنی جس طرح سے یہ سارا سسٹم بنا ہے وہ سسٹم کے اندر ہے. آئمہ کے پاس دونوں اتھارٹیز ہیں, ولایت تشریح بھی ان کے پاس ہے, ولایت تقنین بھی ان کے پاس ہے. ولایت تشریح کے اندر آئمہ علیہ السلام نے جو بھی خدا کے احکامات تھے, جو بھی واجبات تھے, ان تمام کو ادا کیا, کسی ایک محرمات کا بھی انہوں نے وہ مرتکب نہیں ہوئے, کسی ایک گناہ کے بھی وہ مرتکب نہیں ہوئے. آپ کو کل عرض کر رہے تھے کہ یہ جو مثلا ہمارا ہاتھ اگر اس طرح سے اٹھتا ہے, ایک ایکشن ہے نا, ایکشن کو اگر میں خدا کی اطاعت میں کر رہا ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا ثواب ہوگا نا. اگر میں خدا کی نافرمانی میں کر رہا ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ گناہ کہیں گے. لیکن اگر میں مثلا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں شفقت کے ساتھ, لیکن وہاں پہ 10, 11, 12, 14, 16 مثلا 10,000 یتیم ہیں, صحیح, 10,000 یتیم ہیں, میں مثلا تمام کے تمام 10,000 یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر نہیں سکتا کسی بھی ریزن کی وجہ سے. اب میں اپنے اعلیٰ کے, وہ ایسا نہیں کہ میں نے کسی خدا کے حکم کو توڑا ہے, لیکن مجھے ایسے فیل ہوگا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے اطاعت کروں اتنی زیادہ کہ میں وہ کیونکہ نہیں پھیر سکا 10,000 کے 10,000 یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ کہ میں نے جیسے کیا, جیسے میں نے گناہ کیا, حالانکہ گناہ رسول بھی کہتے رہے کہ خدایا میں تیری اطاعت نہیں کر سکا, میں تیری عبادت نہیں کر سکا اس طرح کے جس طرح کے تیرا حق ہے. اور ائمہ کی جو ولایت تکوین میں وہ جو کلوزنس تھی ہستی کے اندر, یعنی ان کے وجود کی جو کلوزنس تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ, اس کلوزنس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو کہ وہ چاہتے تھے, لیکن بالآخر ایک وقت محدود ہے, صحیح. اب اس محدودیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدایا میں نے جب یہ گناہ کیا تو ایسا نہیں تھا کہ میں تیری بزرگی کو نہیں مانتا تھا, یہ سب کچھ اس یہ جو آپ دعاؤں کے اندر گناہ کے حوالے سے باتیں ملیں گی, اس حوالے سے سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ایک اور آپ کو ایگزامپل دے دیں, امتحان ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہیں اس کے 50% پاسنگ مارک ہیں, وہ 51% لے لیتا ہے, خوش اب گھر آتا ہے خوش بہت زیادہ, فرسٹ کلاس, کیا ہوا بھائی ہم جی پاس ہو گئے, پاس ہو گئے کس طرح پاس ہوئے, 51% وہ خوش ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر آتا ہے رو رہے ہیں, ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے, کیوں اپنے آپ کو اتنا ناراض کر رہے ہو, کیا وجہ کیا ہے تمہاری, دونوں کہتے ہیں میرے 97% مسلمان, 97 آئے, وہ جو 3% تھے میں نہیں کر سکا, فرق ہے نا ان دونوں اسٹوڈینٹس میں, وہ جو 97 پہ رو رہا ہے اس نے صحیح پرچہ نہیں دیا, جو آو بکا کر رہا ہے حالانکہ وہ پاس ہے, وہ اپنے کورس میں پاس ہے, اور 97% بھی مارکس بہت اچھے ہیں, صرف 3% 100% سے کم ہے. تو یہ خدا کی اطاعت کے اندر وہ جس طرح کی اس کا حق ہے, اللہ نے کہا کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے تھے. ایک رب جو کہ لامحدود ہے, جس کی کہ کوئی حد نہیں ہے, جس کے ساتھ اگر کسی کو پیار ہو جائے تو اس کے پیار کی کوئی حد نہیں ہے, تو جتنا بھی وہ بلند جائیں گے, جتنا بھی وہ خدا کے نزدیک جائیں گے, وہ کبھی اس کے حق کے اطاعت اور قرب کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن وہ جس طرح لوگوں کے نڈال ہوتے ہوتے تھے, جس طرح سے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ہم نے ایگزامپل دیا, ہم 1% بھی اگر مارک پاسنگ سے اوپر کر لیا ہم بڑے خوش ہیں, اور اگر ان دونوں اسٹوڈنٹس کا باہمی بات چیت ہونا, یا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں, تو جو 51% سے پاس ہو کے گئے, یار اس نے پرچہ بہت خراب دیا ہوگا, یہ جو 97% والا ہے نا, اس نے پرچہ بہت خراب دیا ہوگا, دیکھو کتنا کیسا رو رہا ہے, اس کا پرچہ بہت ہی خراب ہوا ہوگا, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے 97% مارکس ہیں. ائمہ کو جب ہم خدا کے ساتھ دعا اور مناجات کرتے دیکھتے اور روتا دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھو حالانکہ ہم جو کہ واقعاً گناہگار ہیں, اس کو اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا, وہ خوش ہے, وہ جو کہ عصمت کے درجے پہ ہیں, اس کے تو خدا نے وعدہ دیا ہوا ہے, انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجسہل البیت ویطہرکم تطہیرا,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
وہ اس قرب کے اندر, اس محبت کے اندر ایسے رو رہے ہیں, یعنی آپ نے امام حسین صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا, جب وہ وضو کرنے کے لیے پانی کو دیکھتے تھے, وضو کرتے تھے, ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا, جسم میں کب کبھی پیدا ہو جاتی تھی. امام سجاد کی بھی دیکھیے, تمام ائمہ کی زندگی میں آپ کو یہ حالت نظر آئے گی کہ جو نماز کے لیے یا خدا کے سامنے ملاقات کے لیے جاتے تھے, ان کی حالت ہو جاتی تھی, ان کی جو شب کے اندر وہ راتوں کو جو عبادت کرتے ہوتے تھے, وہ بھی یعنی تاریخ کے اندر درج ہے, اور میں نے خان کوئی بھی نہیں کر سکا اس طرح سے, کوئی اگر بہت بڑا اپنے آپ کو عابد بھی سمجھتا ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکا, اور اگر کوئی عابد اپنے آپ کو یہ کلیم بھی کرتا نا کہ اس نے کیا ہے, تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے اعتدال سے ائمہ نے زندگی گزاری اس نے بھی گزاری, یعنی انہوں نے عبادت بھی کی اس طرح سے جو کہ کوئی عابد نہیں کر سکتا, ساتھ میں کیا جاب بھی کیا اپنے خانوادے کے لیے, کیا نفقہ بھی پرووائڈ کیا, امام علی کے زمانے میں جب جنگ کا تھا جنگ بھی کی, صحیح, جب یتیموں کو کھانا کھلانے کی بات ہے تو کھانا بھی ان کو کھلایا حکومت بھی کی. ان کی شخصیت کے اندر جو یہ سارے بہت تھے یا تو عابد ہیں یا پھر وہ عابد اس کے علاوہ عالم اس کے علاوہ مثلا باپ اس کے علاوہ بھائی اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کی کیونکہ سیرہ عملی کے اندر آپ کسی اور شخص کو ایسا نہیں پائیں گے. جو ان کی فضیلت ہے ان فضائل کو اگر آپ دیکھیں کون اگر کوئی شخص وہ عابد بن سکتا ہے سارے دن تسبیح وغیرہ کے گھر بیٹھا رہے عابد بن جائے گا راتوں کو ساری جاگتے رہے دن کو روزے رکھتے رہے اس کے بعد وہ کیا ہوگا بوجھ ہوگا کس کے اوپر کسی نہ کسی کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا نا وہ اس کا بوجھ کسی کو اٹھانا پڑے گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ ائمہ کا بوجھ کسی کو اٹھانا پڑا بلکہ ان کے پاس جب لوگ آتے ہوتے تھے تو 10,000, 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 بلکہ جب لوگ آ کے سوال کرتے تو کئی دفعہ ائمہ نے اپنے پورا کا پورا گھر دے دیا خدا کی راہ. ہمیشہ لوگ ان کے پاس پیسے مانگنے آتے ہوتے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام تپتی ہوئی دھوپ ہے وہ جو دھوپ وہاں کی دھوپ ہے وہ یہاں کی دھوپ نہیں ہوتی جو مڈل ایسٹ کی دھوپ ہے وہ دھوپ آپ نے خاص سے زیادہ ہے. جو چھوٹے بچے ہیں جو یوتیاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ دھوپ کیسی ہوتی ہے. ہم نے جو تھوڑا سا پاکستان کی دھوپ دیکھی وہ اس سے تھوڑا سا پتہ لگتا ہے لیکن وہ انٹینسٹی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو آپ اس حدیث کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے. تپتی ہوئی دھوپ مڈل آف دا ڈے امام کے چہرے سے پسینہ یعنی جاری ہے پورا ان کا جو جسم ہے وہ پسینے سے ہے. دو لوگوں نے ان کو تقریباً پکڑا ہوا ہے کہ وہ واک کرنا ان کے لیے مشکل ہے. ایک بہت بڑا اس زمانے کا اپنے کہنے کو عابد جو تھا اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جب اس نے یعنی کہتا ہے کہ کیا دوسرے کا کہتا ہے کیا شخص دیکھو دنیا کے اس طرح سے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں جو ہے وہ یہ لگا ہوا ہے کام کرنے. میں اس کو چاہتا ہوں اس کو کوئی نصیحت کرتا ہوں. نصیحت کرتا دیکھتا ہے امام ہے رسول اللہ آپ اور آپ اس دن کے مثلا تاریخ میں دنیا کے لیے آپ کام کریں. ہم نے کہا میں دنیا کے لیے نہیں میں اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو خدا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے میں کوشش کر رہا ہوں اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے میرے لیے لکھا. میں اسے دکھا رہا ہوں یہ کہ جو رزق نے میرے لیے لکھا ہے میں کتنی کوشش کر رہا ہوں اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ شخص کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو نصیحت کرنا انہوں نے جو مجھے نصیحت کی صحیح. تو اب آپ اگر اپنی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں گے اگر آپ کسی عابد کا جیسا بننا چاہیں گے نہیں بن سکتے. اگر آپ عارف بننا چاہتے ہیں نہیں بن سکتے کیونکہ آپ کے جاب پہ جانا سارا کچھ کرنا. لیکن ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کے آپ ان کو اپنا اسوہ بنا سکتے ہیں. ہم پھر بھی ان کو اپنا اسوہ اپنا رول ماڈل نہیں بناتے. یہ اب انشاءاللہ کہ آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے اوپر ہے کہ آپ یہ کام کریں گے کہ ائمہ میں سے کسی ایک امام کو اپنا اسوہ بنا لیں. اور یہ مشکل نہیں ہے آپ کا جاب کرنا یا اسکول میں جانا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تب ہے جب یہی صرف آپ کا مقصد بن جائے. مشکل تب ہے کہ جب آپ اس کو وسیلہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں. آپ کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر لوڈ بننا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد خدا کی اطاعت اس کے دین پر عمل. اور اگر ڈاکٹر لوڈ بن گئے تو اس سے جو آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے. اگر ایسے کریں گے اس 70 سال 80 سال کی زندگی آپ کی عبادت ہی میں گزرے گی اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آپ کو ایک اچھا جز دے گا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
کو ترک کرنا بھی ایک تکبر کی علامت ہے. قرآن مجید کے اندر وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین, کہ خدا کہتا ہے کہ تم میرے سے دعا مانگو تو مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا, لیکن وہ لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں وہ اس کی عبادت نہیں کرتے اور ان لوگوں کو خدا عن قریب جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا جس کے اندر اب اگر کوئی شخص کہہ کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا یا میں دعا نہیں کرتا, آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم یہ تکبر میں کر رہے ہو, کیونکہ تم یہ جو نماز اور یہ سب دعائیں نہیں کر رہے یہ کس لیے نہیں کر رہے, نہیں تم یہ کر رہے ہو تو تم سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا, تمہیں یہ ہو جائے گا. لیکن در حقیقت میں جو شخص دعا کو ترک کرتا ہے یا خدا کے سامنے حاضر نہیں ہوتا تو وہ کبر کر رہا ہے. اسے میں آپ کو بلاتا ہوں اور سب آپ ہمارے گھر آئیے گا, آپ کہتے ہیں میں نہیں آ رہا, آپ کہتے ہیں میں نہیں آ رہا, کیوں آپ سب میں نے آپ کو بلا رہا ہوں آپ آئیں تشریف لے میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا کہ یہ جو میری دعوت ہے آپ کے لیے کوئی حیثیت رکھتی, اگر حیثیت رکھتی ہوتی تو آپ آ جاتے, بلکہ آپ کیا شکریہ ادا کرتے کہ آصف آپ نے ہمیں بلایا, مہربانی آپ کی, آپ کی عزت افزائی کی بہت بہت زیادہ شکریہ. تو خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, اس نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور وہ لوگ جو کہ دعا کو ترک کرتے ہیں نماز کو ترک کرتے ہیں کہتے ہم نے نہیں کرنا, یہ خود اس کا بلانا آپ کی عزت افزائی ہے. ابھی اگر آپ کوئی مثلاً امام خام نے خط لکھیں کہ ہمارے لیے تو وہی سب سے بزرگ ہے, کئیوں کے لیے ہو سکتا ہے اوباما کا خط بڑی حیثیت رکھتا ہو, یا زرداری صاحب کا کہ وہ اپنے کلم مبارک سے کچھ لکھ کر جو ہے وہ خط کو ارسال کریں پاکستان کی کسی رعایا اپنی رعایا کے بندے کو بلائیں. جس شخص کو اس کی ہے اگر ہاں ان کا اپنا ہمارے لیے تو وہ ہمیں اپنے مثلاً اسٹیمپ لگائی ہوئی اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھیں کہ مثلاً سید حسن مشتبہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مثلاً بیٹھ کر افطار کریں اور بہت آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ تشریف لے. اگر وہ خط مجھے مل جائے, اگر اس طرح کی اپرچونیٹی میرے پاس آ جائے, وہ خود وہ خط جو ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ میرا دل اتنا ایسے کمزور ہی ہے خط کو پڑھتے ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں, یہ میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جو انہوں نے مجھے خط لکھا میری کیا حیثیت ہے کہ میرا نام انہوں نے لکھا مجھے یاد کیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ افطار کے لیے آئے؟ یعنی واقع ہو سکتا ہے کہ اس خط کو پڑھ کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں, ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپرچونٹی بھی نہ ملے ان کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے. خدا کہتا ہے کہ آدمی مجھے مجھے پکارو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, میں تمہاری دعوت کو مستجاب کروں گا, میں تمہاری پکار کو مستجاب کروں گا, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں آؤ. شخص کیا کہ بول گیا یہ کبر ہے. اور جن کے جو اسی جو تھوڑی سی معرفت رکھتے ہیں وہ اسی بات پہ کافی ہے, ان کے لیے اتنا ان کے لیے کافی ہے کہ خدا نے آپ کو یاد کیا ہے، ان کے لیے اتنا کافی ہے، ان کو کوئی اور موٹیویشن نہیں چاہیے، مجھے یاد کرو تاکہ میں اذکرونی، ہاں مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں. امام علی کے ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو مذکر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس نے پہلے آپ کو یاد کیا ہے، آپ اس وجہ سے اس کو یاد کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا یا اللہ، میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا الحمدللہ. یہ جو میں نے کہا نا الحمدللہ، اس الحمدللہ کہنے سے پہلے خدا نے مجھے یاد کیا تھا، تب میں نے اس کو یاد کیا. سمجھ رہے بات کو؟ اگر خدا مجھے یاد نہ کرتا، اگر خدا یہ نہ کہتا حسن، میں الحمدللہ نہیں کہہ سکتا تھا. یہ جو اگر کوئی بیٹھ کے دعا کر لیتا نا، جو اس کے بعد پھر وہ خدا پہ احسان کرتے ہیں، اس کا احسان ہم پہ ہے. وہ پہلے ہمیں یاد کرتا ہے، وہ پہلے ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ پہلے میرا نام لیتا ہے، تب میں اس کا نام لیتا ہوں. پھر وہ میرا نام ہی نہ لے تو میں اس کا نام نہیں لے سکتا. حتی عبادت کرنے کے بعد بھی خدا پر اگر احسان کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا کبر ہے. یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے یاد کیا. عبادت کرتا ہوتا تھا کافی، عبادت کرتا تھا تو اس کا ایک دوست بھی تھا، تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں. جب ایک دوسرے سے ملاقات کی تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست جو ہے بدلا ہوا ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں. اس نے کہا یار کیا بات ہے، کہتا بھی میں نے بہت عبادت کی خدا کی، لیکن کبھی مجھے جواب نہیں ملا. کہتا کیا مطلب کبھی تمہیں جواب نہیں ملا؟ کہتا میں عبادت کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، کبھی خدا نے مجھے جواب نہیں دیا. اس کے دوست نے کہا دیکھ، جب عبادت کرتا ہوتا تھا آئے تیری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. کہتا نکلتے تھے؟ کہتا جو آنسو نکلتے تھے در حقیقت میں جواب وہی تھا، وہ خدا ہی تھا جو تیری آنکھوں سے جو آنسو نکال رہا تھا، وہ تیرا جواب تھا. جب بھی آپ امام کو سلام کرتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے آپ کو پہلے یاد کیا ہوتا ہے، سلام پھر آپ بعد میں دیتے ہیں. ہمیں ویسے کہنا یہ چاہیے ہوتا ہے، کہنا یہ چاہیے وعلیکم السلام یا صاحب العصر والزمان، وعلیکم السلام. ہم اس طرح سے ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پہلے ہمیں سلام کیا، ہمیں یاد کیا. تو یہ جو آپ کی موٹیویشن کم ہو جاتی نا، کسی میں عبادت نہیں کر پا رہا، میں جو ہے وہ نماز نہیں کر پا رہا، میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو بیٹھ کے اچھا سا استغفار کریں. کیوں کیوں استغفار کریں؟ کیونکہ وہ جس کی آپ کو عبادت کرنی ہے، وہ آپ کو مستقبل بھول چکا ہے. ہو سکتا ہے اس کی درگاہ میں باپ کی جگہ نہیں ملے، ہو سکتا ہے وہ امام وہ آپ کو اب یاد نہیں کرتا. اگر ایسی حالت ہے، دل سخت ہے، عبادت نہیں ہو پا رہی، بہت بری حالت ہے، پھر بیٹھ کے استغفار کریں، خدا سے معافی مانگیں کہ وہ یہ دوبارہ آپ کو توفیق دے. نہیں ماضی تاز آواز جو ہے وہ اتنی پر لطف اور آپ کے ذہن کی عاشی کے لیے صحیح نہیں ہے، معذرت چاہتے ہیں. بتائیں ان شاء اللہ خدا میں توفیق دے گا کہ ہاں اب یہ ایکچولی تھوڑا سا ایک اور دن ہم اس پہ استعمال کر لیں گے. ابھی ہم نے جو بات کرنی ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیبل کے حوالے سے. کل ان شاء اللہ اگر آپ کو ہمت ہے تو تھوڑا لمبا کر لیں گے. اگر کوئی آپ کے سوال ہے تو وہ بتا دو، میں کل کے بھی دیکھتا ہوں.